شہید سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات کی مرحومین کے لیے، بالاخص شہداء اہل بیت اطہار علیہ السلام، وہ لوگ مظلومیت کے عالم میں شہید ہو رہے ہیں، سب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين قاسم محمد، صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔
درود بھیجے گا محمد وآل محمد،
صل على محمد وآل محمد وعجل
فرج۔ اور عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کے بہت اچھے دور میں اس دنیا میں ارسال فرمایا، آخری امام کی امامت کا دور ہے، اور اگر خدا انشاءاللہ نصیب فرمائے تو اسلام کی فتح و نصرت کا دور ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا تعالیٰ ہمیں ان امام کی دیدار سے منور فرمائے، ان کے ظہور میں تعظیم فرمائے، اور انشاءاللہ ان کی رہبری اور ان کی قیادت میں اس دنیا کے اندر شہادت کی موت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مظلوم اہل بیت سیدہ کونین کی تسلیت پرسے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
پردیگار عالم نے جہاں پوری انسانیت کو ہدف دیا ہے، پوری انسانیت کے لیے ایک مقصد طے کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس انسان کو ہدایت دینے کے لیے اپنی حجتوں کو ارسال فرمایا ہے۔ جیسے کہ ہم نے مقرر عرض کیا کہ انسان کا ہدف چھوٹا ہدف نہیں ہونا چاہیے، جس کی خاطر پوری کائنات کی تسخیر ہوئی ہے، جس کی خاطر یہ پورا نظام چل رہا ہے، اس انسان کا ہدف اعلیٰ ہدف ہونا چاہیے، عظمت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر اس پر اضافہ کریں کہ اس عظیم الشان انسان کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو بھیجا گیا ہے، ان کو کس قسم کی ہستیاں ہونا چاہیے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان ہستیوں کو پوری کائنات سے برتر ہونا چاہیے، پوری کائنات کے اوپر حاکم ہونا چاہیے، کہ ان کو اتنا مقدس ہدف ملا ہے کہ وہ اس پوری انسانیت کی ہدایت دیں، پوری انسانیت کو لے کر چلیں۔ اگر انسان کے اندر خدا تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں جن کے بارے میں نے اجوالاً عرض کیا کہ اس کے جسم میں بھی صلاحیتیں ہیں، اس کی روح میں بھی صلاحیتیں ہیں، اس کے جذبات میں بھی صلاحیتیں ہیں، حجت خدا میں خدا تعالیٰ نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، کتنی طاقتیں رکھی ہیں، کتنی توانائیاں رکھی ہیں، تو ہمارے سامنے ایک عظیم الشان سلسلہ آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جن کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، بے پناہ طاقتوں سے نوازا ہے. ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت حقیقتوں کو، امور کو، اشیاء کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، جس طرح سے اس کو سمجھنے کا حق ہے. اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اور اس کے بعد موضوع سے ملحق کریں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد،
اللہ صلی علی محمد وعلی محمد.
ہم انسانوں کے لیے اشیاء کی حقیقت بعض اوقات اتنی اہم نہیں ہوتی، ہماری زندگی میں جو اصلی ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ حقائق کے اوپر نہیں ہوتے، ان حقائق کے تصورات کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی بہت سادہ سی مثال منطق اور فلسفے وغیرہ کے اندر دیتے ہیں، کہتے ہیں انسان سانپ سے نہیں ڈرتا ہے، سانپ کے تصور سے ڈرتا ہے. آپ کے سامنے اگر رسی سانپ بنا کر پیش کر دی جائے آپ اس سے بھی ڈر جائیں گے، کیا وہ سانپ ہے؟ نہیں، وہ سانپ نہیں ہے، سانپ کا تصور ہے. ہم انسانوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اگر ہمارا پرسیپشن صحیح نہ ہو، پرسیپشن ہم کہیں گے وہ تصور جو اشیاء سے ہمارے ذہن کے اندر آ رہا ہے. آپ سامنے ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن آپ کا پرسیپشن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے زہر ہے. تو آپ جو کچھ رد عمل دکھائیں گے وہ حقیقت پہ نہیں دکھائیں گے، اپنے پرسیپشن پہ دکھائیں گے، جو آپ نے اس سے سمجھا ہے اس پہ دکھائیں گے. اس اعتبار سے ہم انسانوں کے اندر ایک کمزوری بن جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر ہم صحیح تصور نہ لا سکے اپنے ذہن کے اندر تو غلطیاں کریں گے. مثال کے طور پر اگر میرے سامنے ایک کلو سونے کی اینٹ رکھی ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پتھر کی اینٹ ہے، تو میں اس کے اوپر سونا سمجھ کے رد عمل دکھاؤں گا تو کچھ اور دکھاؤں گا، اور پتھر سمجھ کے رد عمل دکھاؤں گا تو کچھ اور دکھاؤں گا. ہے وہ سونا لیکن میں اسے پتھر سمجھ رہا ہوں، میں حقیقت کے اوپر رد عمل نہیں دکھاتا، میں حقیقت کے تصور کے اوپر رد عمل دکھا رہا ہوتا ہوں. اس اعتبار سے ہم لوگوں کی مشکلوں میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اشیاء کو سمجھیں گے، اور اسی میں انسانوں کے درجات بنتے ہیں جس کو آپ علم تعبیر کر سکتے ہیں. البتہ زیادہ اچھا لفظ اس کام کے لیے شاید بصیرت تعبیر کیا جانا چاہیے، کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جس کو ہم بصارت کہتے ہیں، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوتا ہوں جس کو ہم بصیرت تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنا بھی انسانوں کا عمل ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ ساری ان کی پرسپشن کے اوپر ہوتی ہیں، ان کی بصیرت کے اوپر ہوتی ہیں. اس اعتبار سے جس انسان کی بصیرت بڑھتی جائے گی اس کا عمل ان انسانوں سے بہت مختلف ہوگا جن کے اندر وہ بصیرت نہیں ہوگی. اب یہ میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا کہ مختلف ہوگا، یہ بعض اوقات اتنا مختلف ہوگا کہ دوسرے والے کو کچھ اور سمجھ میں آئے گا اور نعوذ باللہ کوئی اور طریقے سے تفسیر کرے گا. ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد،
اللہ صلی علی محمد والے محمد.
یوں تصور میں سوچیے کہ جنگ بدر کے اندر 313 مسلمان 1000 کافروں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اچھا، اس کو اگر کوئی دنیا کا عام انسان دیکھے کہ وہ کہے گا کہ بھائی 313 افراد کے جو اسلحے کے اعتبار سے کمزور ترین حالت کے اندر ہیں، ان کے پاس اچھے نیزے نہیں ہیں، ان کے پاس اچھی شمشیریں نہیں ہیں، ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، سوار ان کے اندر بہت کم ہیں، یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں 1000 آدمیوں کے سامنے کہ جو سر سے پاؤں تک مسلح ہیں، وہ اپنے پرسپشن میں اس کو کیا دیکھے گا؟ وہ دیکھے گا بھائی یہ خودکشی ہے، یہ خودکشی ہے، اتنے سے افراد اتنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں، یہ انتہائی کمزور ہیں، وہ انتہائی مضبوط ہیں، اور یہ جو خودکشی ہے بالکل. اور وہ لوگ جو وہاں پر کھڑے ہیں وہ اپنے پرسپشن میں کیا دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے خیال میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں خودکشی نہیں ہے، یہ نہ صرف یہ کہ خودکشی نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے، یہ تو ہم بہت بڑی سعادت لینے والے ہیں. وہ اس اعتبار سے میدان کے اندر ہیں. اسی طرح میدان کربلا بہترین مثال ہے کہ جو دشمن دیکھ رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ان لوگوں کو تو مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہیے، ان کی تعداد اتنی کم ہے اور ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کہ یہ مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے خیال میں یہ خودکشی ہے، ادھر والوں کے نزدیک وہ سعادت ہے. اب معاملہ صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، معاملہ آخر تک یہ تبدیلی کا معاملہ چلتا رہے گا. دو لشکر ایک ہی جنگ کو، ایک ہی واقعے کو دو بالکل مختلف منظر ناموں کے اندر دیکھیں گے. اگر میں پرسیپشن کا ترجمہ منظر نامے کے طور پہ کروں، مثلا جب میدان کربلا کے اندر شہادتیں پیش آ رہی ہیں تو دشمن اپنی دانش میں کیا سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنی فتح سے نزدیک ہو رہے ہیں، اور ادھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا لشکر اپنی بصیرت کے تحت سمجھ رہا ہے ہم اپنی فتح سے نزدیک ہو رہے ہیں. وہ بھی اپنی فتح دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ یہ جو کچھ انجام پا رہا ہے اس میں ہم ناکام نہیں ہوں گے، اس میں 100% کامیابی ہمارے پاس ہے. اچھا اب یہ تو دو متضاد پرسپشن ہو گئے، دو متضاد منظر ہو گئے، کہ ایک وہ جو دیکھنے والا ہے جس کے پاس کوئی بصیرت نہیں ہے وہ ایک طرح سے دیکھتا ہے، ایک جس کے پاس انتہائی زیادہ بصیرت ہے وہ ایک اور طرح سے دیکھتا ہے. مشکل کس کی آتی ہے؟ مشکل میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کی آتی ہے، جن کے پاس کچھ اس طرف سے ہے کہ جس کو ہم بصیرت کہتے ہیں، اور بہت کچھ اس طرف سے ہے جس کو ہم اندھیرا پن کہتے ہیں. مشکل ہماری آتی ہے کہ ہم ہیں اس لشکر میں جو صاحب بصیرت ہے، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اکثر بصیرت سے محروم ہے. مشکل یہاں پہ آتی ہے. اب جو دنیا دار ہے اس کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کے پیچھے چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، دنیا داری کے تمام اصولوں کے تحت اس کو عبید اللہ ابن زیاد کے پیچھے چلنا چاہیے. بھائی وہ حاکم وقت بھی ہے، وہ پاورفل بھی ہے، اس کا شام سے رابطہ بھی ہے، شام کی فوج بھی آنے والی ہے، تو پھر وہ کیوں عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ نہ دے؟ اچھا وہ جو امام کے لشکر میں ہے، جو امام کی بصیرت دیے ہوئے ہے ان کے سائے میں، اس کے نزدیک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے امام کا ساتھ دینا چاہیے. تمام تر پیرامیٹرز یہ کہہ رہے ہیں مجھے امام کا ساتھ دینا چاہیے. مشکل کس کی ہے؟ مشکل اس کی ہے جو ماننے والا تو امام کا ہے لیکن بصیرت سے محروم ہے. یہ کہاں جائے گا؟ اب ایک طرف سے اس کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا کا ساتھ دے دینا چاہیے ورنہ میں مارا جاؤں گا، اور اندر سے جو دل کا اٹیچمنٹ امام کے ساتھ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، مجھے اپنے امام کا ساتھ دینا چاہیے. یہ جو جنگ ہے یہ بہت بڑی جنگ ہے کہ آپ دو بصیرتوں، بصیرت اور عدم بصیرت کے درمیان مبتلا ہو جائیں، اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیا انجام دینا ہے. چند پوائنٹس اس حوالے سے عرض کروں گا، زحمت ہوگی آپ کو درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف جائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد.
اچھا اسی موضوع میں، اسی عنوان میں ہمارے موضوع سے ربط بنتا ہے. مجھے کہ ایک آدمی کے اوپر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، مصیبتیں اس کے اوپر بہت زیادہ ٹوٹ رہی ہیں. اب اس کو اگر وہ بصیرت نصیب ہو تو یہ ان مصیبتوں کو کسی اور انداز میں دیکھے گا، اور اگر وہ بصیرت اس کو نصیب نہیں ہوئی ہے اب یہ ان مصیبتوں کو کسی اور انداز میں دیکھے گا. اور پھر میں عرض کروں گا بار بار، چونکہ ہمیں اپنی زندگی میں کربلا سے سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور کربلا سیکھنے کے لیے بہترین درسگاہ ہے، تو ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ ایک یہ گروہ ہے کہ جو 3 دن کا پیاسا ہے، اور یہ دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، تمام تر طاقتوں اور توانائیوں کو دشمن کی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا طاقتور ہے، اس کے باوجود اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے اوپر ان کو صبر بھی ہے، بلکہ اس کے اوپر مطمئن ہے وہ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، اور شاید ان کو دیکھنے والا کسی اور طرح سے سوچ رہا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ اور ہو رہا ہے. اب جو ہم سے مربوط ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ بصیرت بن جاتی ہے تو ہم اور آپ جو اس وقت پاکستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان مشکلات کے سامنے جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، ہمارا رد عمل کچھ اور ہوگا. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم اس بصیرت سے محروم رہے تو پھر رد عمل کچھ اور ہو جائے گا. یعنی جو پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ کہ جو کوئی بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ ایک خاص سمت میں لے جانا چاہ رہے ہیں، ایک خاص سمت میں لے جانا چاہ رہے ہیں. اچھا انہوں نے اپنے دانش میں بہت بڑا منصوبہ بنا لیا ہے کہ وہ ہر طرف سے حملہ کریں گے، ضرب لگائیں گے، قوم کی جذبات کو چھیڑتے چلے جائیں گے، اس کو بیلنس سے باہر لے آئیں گے. بیلنس سے باہر لانے کے بعد ایک خاص طریقے سے ہدایت کرتے ہوئے، اس کو اسٹیئر کرتے ہوئے، وہ گھسیٹتے ہوئے اس جگہ تک لے آئیں گے. کس جگہ تک لے آئیں گے؟ جہاں پر پہنچ کر ہم ان کے اہداف کو خود سے پورا کریں گے.
کوئی عقل مند دشمن یہ نہیں کرے گا کہ اپنے سپاہی خرید کے بنائے گا. آج کی دنیا میں کوئی سوشل سائنٹسٹ یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ کہے گا مجھے ایک کام کرنا ہے پاکستان کے معاشرے میں, اس کام کو کرنے کے لیے 50,000 افراد چاہیے, ان 50,000 افراد کو میں خرید کے لاؤں گا. نہیں, وہ یہ کام نہیں کریں گے, کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا کوئی. ایک تو یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں فوج بنانا آسان کام نہیں ہے, دوسرے کی تو بہت زیادہ ریسورسز لگ جائیں گی. تو کیا کریں گے, وہ یہ کریں گے کہ جو کچھ کروانا ہے اس کروانے کے لیے ماحول ایسا بنائیں گے کہ بہت سارے لوگ وہی کام خود سے کریں گے. یہی کام وہ افغان جہاد میں کر چکے ہیں, افغانستان کے اندر انہوں نے کام کیا ہے, بہت سارے ملکوں کے اندر یہ کام کیا ہے. میں تو یہاں پہ سیاسی طور پہ ظاہر ہے عرض نہیں کرنا اس کو, میں تو صرف اس انداز میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اب یہاں پر ہمارے پاس ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے جس سے وہ محروم ہے, اور اس کے لیے ہمیں ریفرنس ملتا ہے امام خمینی کے ایک قول سے. وہ بار بار کہتے تھے, وہ کہتے تھے یہ ہماری قوم کو نہیں پہچانتے اور یہ ہماری قوم کو پہچان بھی نہیں سکیں گے. اچھا کیوں نہیں پہچانتے اور کیوں نہیں پہچان سکیں گے؟ کیا ان کے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں؟ یونیورسٹیز ہیں کیا ان کے پاس؟ اسکالرز نہیں ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ان کے پاس ریسرچ کرنے کے لیے فیسلٹیز نہیں ہیں, ان کے پاس سب کچھ موجود ہے. ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے, جو آپ کے پاس معلومات نہیں ہے ان کے پاس معلومات ہوگی, وہ سب کچھ ہے ان کے پاس, صرف ایک مشکل کے ساتھ ہے, جس عقیدے پر آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ عقیدہ ان کے پاس نہیں ہے. اچھا وہ عقیدے کا اثر زندگی میں انسان کی شخصیت پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک کسی میں وہ عقیدہ نہ ہو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. یعنی مثلا آپ نے ایک پلانر بٹھا دیا ان کا, اس کو کہا کہ دیکھو بھائی ایک ایسے انسان کو سوچو جو قیامت کو سمجھتا ہے, امامت کو سمجھتا ہے, نبوت کو سمجھتا ہے, اس کے سامنے یہ مشکل رکھی جائے گی, وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی دانش میں کیلکولیشن کرے گا کہ امامت نبوت قیامت کو سمجھنے والا یہ کرے گا. اب بھی وہ قطعاً نہیں سمجھ پائے گا جو واقعی ان چیزوں پر عقیدہ رکھنے والا کرے گا. وہ کیوں نہیں سمجھ پائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ اپنی روح کے اندر ان عقائد کو احساس کر رہا ہے, وہ روح میں احساس نہیں کر رہا ہے, وہ صرف کیلکولیشن میں دیکھ رہا ہے. یعنی بالکل ایسے ہی جیسے ایک آدمی خود کسی طاقت کے اوپر ہوتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک آدمی اس طاقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو وہ دیکھ کر آپ کے بارے میں کچھ اندازے لگا رہے ہیں اور آپ کے اوپر کچھ محنتیں کر رہے ہیں, اور ان کی محنتیں غلط جا سکتی ہیں, امیدیں کبھی ہے کہ غلط جا رہی ہیں. کیوں غلط جا رہی ہیں؟ چونکہ وہ آپ کو سمجھ نہیں پائیں گے. اچھا کیوں سمجھ نہیں پائیں گے؟ میں نے بتایا آپ کا, وہاں کو میں نے جملہ عرض کیا, وہ نہیں جانتے کہ سید الشہداء کا عاشق کرتا کیسے ہے, سید الشہداء کا عاشق زندگی کیسے گزارتا ہے. وہ اس عشق سے محروم ہے, وہ اس محبت سے محروم ہے. انہوں نے کچھ مصنوعی ادیان کے لوگوں کا مطالعہ اچھی طرح سے کیا ہے, کچھ مصنوعی ادیان کے ماننے والوں کو اچھی طریقے سے اسٹڈی کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا انہوں نے شاید کوئی اسٹڈی نہیں کیا ہوگا, کم از کم میں جانتا ہوں کہ مثلا اسرائیل جیسا ملک 1982 سے پی ایچ ڈیز کروا رہا ہے شیعت کے ڈپارٹمنٹ کے اندر, تو اب تو اس ڈپارٹمنٹ کو بھی کھلے میں 30-35 سال ہو رہے ہیں. تو مثلا میں یہ سوچوں گا ان کو شیعت کا نہیں پتا کہ شیعت کیا ہے؟ نہیں, شیعت کا پتا ہے, لیکن شیعہ کے احساسات کو نہیں جانتے ہیں, شیعہ کے جذبات کو نہیں جانتے ہیں. کتاب میں پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے, خود معتقد ہونا کچھ اور چیز ہوتی ہے. یہ ہمارے اور آپ کے پاس پلس پوائنٹ ہے. اچھا یہ پلس پوائنٹ ہمیں کب فائدہ دے گا؟ جب ہم واقعی شیعہ ہوں گے, جب ہم واقعی اپنی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. اچھا خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر ہم نہیں ہوئے تو پھر ہمیں وہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور وہ ہم سے وہ کروا لیں گے جو وہ کروانا چاہتے ہیں. اور اگر ہم نے اپنے دین کو سمجھ لیا تو وہ کبھی ہمیں نہیں سمجھ پائیں گے, اور ہمیشہ ہمارے معاملے کے اندر غلطی کریں گے, بالکل ایسی جیسے انہوں نے ایران کے معاملے میں غلطیاں کی, جیسے حزب اللہ کے معاملے میں غلطیاں کی ہیں, جیسے عراق کے معاملے میں غلطیاں کی ہیں, مسلسل غلطیاں کی ہیں. 30-35 سال ہو گئے ان بے وقوفوں کو ان مٹھی بھر لوگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے, نہیں مقابلہ کر پائے. کیوں نہیں مقابلہ کر پائے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ مثلا اسرائیل جیسی طاقت کے پاس مٹھی بھر حزب اللہ ہی, ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل ہے کیا؟ اتنی یونیورسٹیز ان کے پاس ہیں, اتنے ڈپارٹمنٹس ان کے پاس ہیں, اتنا کروڑوں اربوں ڈالر کی ریسورسز ان کے پاس ہیں, سب کچھ ان کے پاس ہے. تو تم اتنے سے مٹھی بھر انسانوں کو نہیں سمجھ سکے؟ کیوں نہیں سمجھ سکے؟ مسئلہ وہ یہ, وہ سامنے وہ جو مٹھی بھر انسان ہے وہ کتابی انسان نہیں ہے, وہ عقیدے کے انسان ہے. یہ ہمارا اور آپ کا حل ہے اس زندگی کے اندر. اگر میں اور آپ اسی طرح اعوذ باللہ دنیا پرستی میں رہے جیسے دنیا پرست ہوتے ہیں, ہم اور آپ کی ذہنیت وہی رہی جیسی معمولاً دینداروں کی, ظاہری دینداروں کی ذہنیت ہوتی ہے کہ زخسن مثال منہادہ بقول ام مومن نہج بلاغہ میں ایک مٹھی یہاں سے ایک مٹھی وہاں سے, اگر یہ ذہنیت رہی ان کو سمجھنا بہت آسان ہے, وہ سمجھ لیں گے, پالیسی بنائیں گے, پلاننگ کریں گے, بالکل وہ کروا لیں گے جو وہ کروانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ محض ہو گئے دین کے اندر, آپ نے کہا نہیں ہم ان کے راہ پہ نہیں چلیں گے, اپنے دین پہ چلیں گے, اور یہ وقت ہے اپنے دین کے اوپر چلنے کا, چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہی ہیں کہ دین پہ چلنے کا وقت ہے, وہ کس طریقے سے. مثال کے طور پر ایک دفعہ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہوں اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں مجھے 60-65 سال تو نارمل زندگی گزارنی کر لوں گا, دین پہ عمل کر لوں گا آہستہ آہستہ, جیسے شیطان معمولاً کہتا ہے ٹھیک ہے میں توبہ کروں گا آہستہ آہستہ کر لوں گا. اچھا اب پتا ہے کہ یہاں سے گھر تک پہنچیں گے نہیں, اب کس بات میں دین پہ عمل کرنے میں دیر کروں, اب تو عمل کر لوں. اگر میری زندگی میں مصیبتیں نہ ہو جن کو حل کرنا ہو, مطلب کوئی مصیبت ہی نہیں ہے جس کو حل کرنا ہے, چلو میں دین سے مدد نہیں لیتا, دنیا کے بیس پہ چلتا رہتا ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سب دنیا دار چل رہے ہیں, میں بھی دنیا دار چل رہا ہوں, ان کو بھی کوئی مصیبت نہیں, مجھے بھی کوئی مصیبت نہیں. لیکن اگر میں دنیا داری پہ چل چل کے مصیبتوں میں پھنس چکا ہوں, اب وقت نہیں ہے دین پہ آ جاؤں. کبھی میں دین پہ عمل کرتا تھا, دین پر عمل کرنے کی کوئی سزا ہی نہیں تھی, کوئی چیلنج ہی نہیں تھا. اب دین پہ عمل کرتا ہوں تو سزا بھی بہت ہے, چیلنج بھی بہت ہے, اب وقت نہیں آیا کہ دین پہ عمل